السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے خودکش حملے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار اور سابق صوبائی وزیر ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور عالمی خبروں میں: افغانستان نے پاکستان کے ساتھ وسیع تر امور پر بات چیت کے نئے دور کی میزبانی کی ہے، جس کا مقصد باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور افغان لڑائی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے. اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور مصر کے سنگم پر واقع واحد تجارتی گزرگاہ کرم ابو سالم کو کھولنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں 25 جولائی کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر اکرام اللہ خان گنڈپور سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے خودکش حملے میں 25 جولائی کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر اکرام اللہ خان گنڈاپور سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منظور افریدی کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی سے صوبائی اسمبلی کے نشست پی کے 99 سے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار اکرام اللہ خان گنڈاپور کی گاڑی پر اتوار کی صبح خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں 2 افراد ہلاک اور اکرام اللہ سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے. خودکش حملے کے بعد اکرام اللہ گنڈاپور کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر لیا گیا تھا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی چل بسے. حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پی ٹی آئی رہنما کا ڈرائیور رمضان اور ایک محافظ بھی شامل ہے. ضلع پولیس آفیسر منظور افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اکرام اللہ گنڈاپور ایک انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ کولاچی کے علاقے کمال چوک کے قریب ان کی گاڑی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا. عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی جگہ پر ایک انسانی سر اور ٹانگیں بھی موجود تھی، جنہیں جائے واقعہ پر پہنچنے والے پولیس حکام نے تحویل میں لے لیا ہے. منظور افریدی نے بتایا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور اس کا ہدف اکرام اللہ گنڈاپور ہی تھے. دھماکے کی اطلاع ملتی ہی بم ڈسپوزل سواٹ کی ٹیمیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی اور وہاں سے شواہد اکٹھے کیے. مبینہ خودکش حملہ ور کی جسمانی اعضاء تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے ہیں. اکرام اللہ گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ صوبائی حکومت میں وزیر برائے زراعت تھے. وہ اپنے بھائی کے وفات سے خالی ہونے والے ڈیرہ اسماعیل خان سے صوبائی اسمبلی کے نشست پی کے 67 پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے. اکرام اللہ گنڈاپور کی بائی اور سابق صوبائی وزیر قانون اسرار اللہ گنڈاپور بھی اکتوبر 2013 میں ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. اس سے قبل اتوار کو بنو میں بھی سابق صوبائی وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں وہ محفوظ رہے تھے. اکرم خان درانی پر رواں مہینے کے دوران یہ دوسرا حملہ تھا. اس سے قبل 13 جولائی کو ان کے قافلے پر ہونے والے بم حملے میں 4 افراد مارے گئے تھے. خیبر پختونخوا میں رواں ماہ کے دوران کسی انتخابی امیدوار کی یہ دوسری ہلاکت ہے. اس سے قبل پشاور میں عوامی نشر پارٹی کے امیدوار ہارون بلور پر ایک کارنر میٹنگ میں خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں ہارون بلور سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہارون بلور پی کے 78 سے ENP کی امیدوار تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں سے حلقہ NA53 میں مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک پاکستان اور متحدہ مجلس عمل کے امیدوار بھی کسی سے پیچھے نہیں. یہاں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 312,143 ہے. تابندہ نعیم نے حلقے میں ایک ایسے انتخابی جلسے میں شرکت کی جس کے مہمان خصوصی کل عدم جماعت الدعوی کے امیر حافظ سعید تھے. مزید تفصیلات تابندہ نعیم سے سنیے.
بظاہر منظر ویسا ہی ہے جیسا ہر عوامی انتخاب سے قبل دکھائی دیتا ہے. امیدوار کے وعدے، حامیوں کے نعرے، سیاسی پارٹی کے لہراتے جھنڈے، اور تو اور پارٹی کے حق میں عوامی جوش پیدا کرنے والے خصوصی گیت بھی. یہ جلسہ ہے ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری سعید گجر کا، جو تحریک اللہ اکبر کی طرف سے انتخابی میدان میں کامیابی کی امید لگائے ہوئے ہیں.
یہ جماعت آج پاکستان کی سیاست میں اترنے کا فیصلہ اس لیے کرتی ہے کہ یا تو عام لوگوں کی طرح گھروں میں بیٹھ کر کڑتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے.
منتظمین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کی بنا پر دیگر پارٹیوں کے انتخابی جلسے پھیکے پڑ گئے ہیں، مگر ان کے انتخابی جلسے میں آج یہاں 5,000 افراد شریک ہیں. یقیناً ہمارے پاس اس دعوے کی تصدیق کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن جلسہ گاہ کی دونوں اطراف بنائی گئی کپڑے کی عارضی دیواروں پر علاقے کی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے پارٹی امیدوار کے حق میں خیر مقدمی بینر آویزہ ہیں. ہم نے کمیونٹی کے ایک نمائندے ارشد جاوید سے تحریک اللہ اکبر کے امیدوار کی حمایت کی وجہ جاننے کی کوشش کی.
اسلام آباد کے 55% جو لوگ ہیں، جو مختلف کچی بادیوں اور مختلف علاقوں سے ہیں، وہ تقریباً ملی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ملی مسلم لیگ نے مسیحیوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کو پانی کی سہولت دی ہے اور ان کے اور کچھ مسائل حل کیے ہیں.
ہم نے پوچھا وہ کتنے عرصے سے امیدوار یا اس کی پارٹی کے حامی ہیں. ارشد جاوید کا کہنا تھا صرف ایک مہینے سے.
ہر سیاسی جماعت جو وہ لارے لگاتی ہے، ہم کو جھوٹے پروپوگنڈے ہمارے ساتھ کرتی ہے، لیکن ملی مسلم لیگ جو واحد جماعت ہے جو ہم نے ہمارا ایک ساتھ ایک ماہ کے ساتھ ہمارا ان کے تعلقات ہوئے اور ہم نے ان کو بہتر پایا ہے.
مجمع میں عورتوں کے لیے پردے کا الگ انتظام ہے. خاتون سیاسی کارکن کہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں تقریباً 100 خواتین موجود ہیں جو چودھری سعید کو منتخب کرانے کے لیے صبح شام گھر گھر جا کر کنوینسنگ کر رہی ہیں.
حافظ صاحب کی قیادت میں ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جو حافظ صاحب کروانا چاہتے ہیں کینڈیڈیٹس انشاءاللہ پورا اتریں گے.
اچھا،
ہاں جی بالکل.
اور ان کا کارنامہ پوری دنیا پر ہے، صرف اسلام آباد یا پاکستان پر نہیں، پوری دنیا میں.
کیا کارنامہ بتائیے؟
یہی کہ برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں ان کی خدمات جو ہیں تو بہت زیادہ ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ ہو، کہیں اور بھی ہو کام، تو یہ جو ہے نا پارٹی سب سے پہلے پہنچتی ہے.
کل عدم جماعت دعویٰ کے امیر حافظ سعید خود امیدوار کے حق میں تقریر کرنے جلسہ گاہ پہنچے ہیں. ان کی تقریر میں جیل میں بند نواز شریف اور سرحد پار موجود دشمنوں کا ذکر ہے، مگر انہوں نے مسلم لیگ نواز کے سوا کسی اور سیاسی جماعت پر تنقید نہیں کی.
جو لیڈر آج جیل میں ہے، جب اس نے مجھے گرفتار کروایا بیرونی دباؤ پر، تو میرے حق میں جو بڑے بڑے جلوس نکلے، وہ سندھ کے ہندوؤں نے جلوس نکالے کہ تم اس شخص کو گرفتار کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ یہ تو ہمیں پانی پلانے والے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی یہ خدمت جاری رکھیں گے.
ہم نے چودھری سعید سے پوچھا کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے کتنے پر امید ہیں، اور اپنے انتخابی جلسے میں ایک ایسے شخص کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت پر کیا محسوس کر رہے ہیں جسے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی دنیا دہشت گرد قرار دیتی ہے.
پاکستان میں ہر بسنے والے شہری سے ووٹ لینا ہمارا حق ہے، جو ہم سے کنوینسڈ ہے اور ہم ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ ہماری سپورٹ میں جلسے بھی کر رہے ہیں، اور وہ اگر آ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے. اور اگر کسی جماعت کے اوپر کوئی پابندی ہے یا کسی سے کوئی ایشو ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، اور میری نالج کے مطابق تو پروفیسر حافظ سعید صاحب کنوکٹڈ نہیں ہیں، جبکہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے جو جیل میں ہے اور ان کی بیٹی بھی جیل میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کو اجازت ہے، اور جن کے اوپر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تو ان کے اوپر پابندیوں کی بات کی جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی.
اسلام آباد کے اس حلقے میں تحریک اللہ اکبر کے امیدوار کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان سے ہے. تاریخی طور پر پاکستان میں مذہبی جماعتیں کبھی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں. تابندہ نعیم، اردو وی او اے، اسلام آباد.
انسداد منشیات کی عدالت نے ایفیڈرین کوڈا کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا دی جس پر انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر سات ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا۔ حنیف عباسی کی گرفتاری پر وہاں موجود مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے نعرے بازی کی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر حنیف عباسی کی عمر قید کی سزا پر مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انتخابات کے موقع پر اس عدالتی فیصلے نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی تجزیاتی رپورٹ۔
راولپنڈی کی انسداد منشیات کی عدالت کے جج سردار محمد اکرم نے ہفتے کی رات ایفیڈرین کوٹا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مسلم لیگ نواز کے رہنما حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حنیف عباسی پر الزام تھا کہ انہوں نے ایفیڈرین کیمیائی مواد کا کوٹا حاصل کر کے اسے غیر مجاز کام کے لیے استعمال کیا۔ تاہم حنیف عباسی اس الزام سے انکار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ انسداد منشیات کی عدالت کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سرگرم رہنما حنیف عباسی کے خلاف یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب عام انتخابات کے انعقاد میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ اس تناظر میں بعض غیر جانبدار مبصرین نے اس فیصلے کے خلاف تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو یہ فیصلہ عام انتخابات کے بعد سنانا چاہیے تھا، کیونکہ حنیف عباسی راولپنڈی کی قومی اسمبلی کے حلقہ NS-60 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے۔ پاکستان کے ایک معروف قانون دان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حنیف عباسی اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔
دیکھیے، یہ گارنٹیڈ رائٹ ہے، یہ دستور نے اس کو جو ہے نا وہ گارنٹی کیا ہوا ہے، آرٹیکل 17 نے اس کو گارنٹی کیا ہوا ہے۔ تو جب ایک چیز گارنٹی ہوئی ہے اور آگے ان کے پاس ابھی تک ریمیڈیز باقی ہیں، اپیل کی ریمیڈی باقی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ ریمیڈی بھی باقی ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر ان کو الیکشن سے اس طرح سے آؤٹ کر دینا، میرا خیال ہے کہ اس میں پھر جو ہے نا اگین سوالات پیدا ہوں گے، اور اگر کوئی جیت بھی گیا کوئی دوسرا تو اس کی جیت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مشکوک رہے گی۔
دوسری طرف الیکشن کمیشن کے ترجمان الطاف احمد نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط امیدوار کے نااہل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ NS-60 کا انتخاب ملتوی کر دیا ہے۔
چونکہ بہت سارا ڈیبیٹ یہ چل رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈسٹرب ہو گیا اس کی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے، تو اس میں آنریبل الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پوسٹ پون کر دیں گے اور شیڈیول الیکشن جب اوور ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی اور پوسٹپونڈیڈ ہیں، جیسے ہارون بلور صاحب کا تھا اور جیسے اور ساری کانسٹیچوئنسیز میں جہاں پر پوسٹپونڈ میں، ان کے ساتھ ہی ایک کر کے ان کو کر دیا جائے گا۔
مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنانے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات سے چند دن قبل ہفتے کی آدھی رات کو اس قدر اجلت میں فیصلہ سنانا ہی ساری کہانی بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے قبل سزا سنائی گئی اور اب حنیف عباسی کو سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کو انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ نگران حکومت کی طرف سے مسلم لیگ نواز کے تحفظات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی پابند ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ اس دور میں ISI پوری طرح عدالتی معاملات میں جوڑ توڑ میں ملوث ہے۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے جسٹس صدیقی نے کہا کہ ISI اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ نواز شریف اور مریم کو انتخاب سے قبل باہر نہیں آنے دینا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے ایک سابقہ جج جسٹس ناصر اقبال اور ISI کے ایک سابقہ افسر ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید سے گفتگو کی۔ بریگیڈیئر حامد سعید نے کہا،
ایک جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے قابل احترام شخصیت کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت، جو جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قانونی زبان میں اسے کہتے ہیں ہیئر سے، سنی سنائی بات، اور سنی سنائی بات کو ایویڈنس تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے فوج کے ادارے پر وہ الزامات لگائے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی شہادت یا ایویڈنس نہیں ہے، گویا یہ ہیئر سے وداؤٹ پروف ہے۔ اور اگر دو ادارے ہیں جن کو کہ آئین تحفظ فراہم کرتا ہے، ایک اس میں عدلیہ ہے اور دوسرا فوج کا ادارہ ہے، کہ ان کے خلاف کوئی بھی بے بنیاد بات نازیبا الزامات اگر لگائے جائیں تو وہ قابل مواخذہ ہیں. اور ایک جوڈیشری سے متعلقہ شخصیت قومی ادارے پر بے بنیاد اور نازیبہ الزامات لگائے تو یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے, کیونکہ دفاعی ادارے کے خلاف پراپیگنڈا کرنا قابل مواخذہ ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو لہذا ایک تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. اگر میں کہوں کہ ایسے ہی کوئی ریمارکس میں عدلیہ کے متعلق کوئی شخص بھی دے دے تو اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے اس کو طلب کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدیقی صاحب کو بھی کسی عدلیہ کے ہی رکن کو عدالت میں طلب کرنا چاہیے کہ آپ نے الزامات فوج کے ادارے پر کیوں لگائے.
یہ اور بتائیے بریگیڈیئر صاحب, تو ایک بات تو عام طور پر یہ تصور کیا جا رہا ہے فوج کی مداخلت ہے, فوج مداخلت کرتی ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے اور لوگ کہتے ہیں عام طور پر, آپ اس پرسیپشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیوں ہے؟
ماضی میں چونکہ دو تین بار فوج کی مداخلت رہی ہے اس لیے ایک عمومی تصور جو ہے اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ لوگوں کا عام خیال ہے کہ اس بار بھی غالباً فوج جو ہے مداخلت کر رہی ہوگی. لیکن اس کے سلسلے میں کوئی وجہ نہیں ہے فوج کے لیے مداخلت کرنے کی, نمبر ایک. نمبر دو, اس الزام کے یا اس جو آپ کا پرسیپشن ہے اس کی سپورٹ میں کوئی ایویڈنس آج تک سامنے نہیں آئی کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ ہاں فلاں بندے نے آ کے مجھ پر پریشر ڈالا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے اپنی مرضی کا بینچ بنوایا. تو لہٰذا یہ جو بے سروپا باتیں ہیں میرے خیال میں ان کو مکمل طور پہ اگنور کر دینا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح جوڈیشری نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے متعدد کیسز کو ہاتھ میں لیا ہے تو ویسے ہی فوج کے ادارے کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے, تو پھر ہی ان کی زبان درازی جو ہے بند ہو سکتی.
جسٹس صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ جو بات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ آئی ایس آئی کا پریشر ہے, وہ مینیپولیٹ کر رہی ہے, الیکشن کو مینیپولیٹ کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ بھی اس مراحل سے گزری ہیں, کیا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟
تو جہاں تک میرا تعلق ہے, nobody ever tried to pressurize me and I passed whatever orders or judgments I did with my conscience. یہ جو بات کی ہے نا صدیقی صاحب نے, یہ میں سمجھتی ہوں جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ سے مترادف ہے, اس لیے کہ ہی از ناٹ سپوز ٹو میک, ججز آر ناٹ سپوز ٹو میک پبلک اسٹیٹمنٹ ان دا مینر اینڈ موڈ دیٹ ہی از ڈوئنگ. ہی پرسنلی ہیز فیلٹ ایٹ اینی ٹائم دیٹ دیر از سم پرابلم, it's his responsibility to refer it to the chief justice. The chief justice can take it up with the executive branch of government ki ji ye aisi baat hai, aur ab bhi caretaker government to hai taaki ye jo hai unka khadsha ya unke saath jo ho raha hai ya to apne aap ko recuse kar le, wo kahe main case sunta hi nahi. He has also that privilege, he can do, any judge can do it. To ye baat public mein is tarah karna main samajhti hu ye judicial code of conduct ke khilaf hai. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ ایک اس کا ضمنی ایسپیکٹ ہے کہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت کیس جاری ہے. ہی از اپیئرنگ بیفور دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل, ہی وانٹس ٹو گیٹ پبلک سمپتھی آن ہز سائڈ, بٹ دس از ناٹ دا مینر ان وچ ججز کنڈکٹ دیمسیلوز. اینڈ آئی ود ڈو اپالوجیز وڈ سے اینڈ ریسپیکٹ دیٹ آئی تھنک اٹ از موسٹ ان اپروپریٹ ٹو ٹیک دس کائنڈ آف اے اسٹینڈ, اسپیشلی ایٹ اے ٹائم وین ہی از انڈر اسکروٹنی ہمسیلف. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت المیہ ہے کہ اب تمام جو ہمارے ستون ہیں ریاست کے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جی میں آئے ہم کریں من مانے. ہر ایک کے لیے ایک طے شدہ طریقہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. ججز کے لیے تو کہتے ہیں کہ ججز شوڈ بی اونلی ہرڈ تھرو دیئر ججمنٹ.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک طاقتور بم دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. اس دھماکے سے چند ہی منٹ قبل نائب اول صدر عبد الرشید دوستم جلاوطنی سے واپس وطن لوٹے تھے. شہری پولیس کے ایک ترجمان حشمت اللہ سٹنگزل نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ حملہ خود کش تھا اور انہوں نے جانی نقصان میں اضافے کے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے. اس دھماکے میں دوستم زخمی نہیں ہوئے, کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. افغانستان نے پاکستان کے ساتھ وسیع تر امور پر بات چیت کے نئے دور کی میزبانی کی, جس کا مقصد باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور افغان لڑائی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے. کابل میں ہونے والا یہ اجلاس دو طرفہ رابطہ کاری سمجھوتے کے لائے عمل کے تحت ہوا, جسے اے پی اے پی پی ایس کا نام دیا گیا ہے. اس لائحہ عمل کے تحت فوجی تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے میں اضافہ کرتے ہوئے مشترکہ طور پر خطے میں جاری دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور افغان امن اور مصالحتی کوششوں کو فروغ دینا ہے. پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کر رہی ہیں, جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کر رہے ہیں. اسرائیل نے شام میں موجود وائٹ ہیلمٹ کے قریب 800 امدادی رضاکاروں اور ان کے اہل خانہ کو شام سے نکال کر اردن منتقل کر دیا ہے. ہفتے کی رات کو اسرائیلی پولیس اور اقوام متحدہ کی گاڑیوں کی نگرانی میں بسوں کے ایک قافلے میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. اسرائیل کی دفاعی افواج نے امدادی کارکنوں کو شہریوں کے طور پر بیان کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ جنوبی شام کے ایک جنگی علاقے سے شہریوں کا انخلاء ان کی جانوں کو درپیش فوری خطرے کے تناظر میں لایا گیا. بے گھر ہونے والے شامی افراد کی اسرائیل کے اندر سے منتقلی انسانی بنیادوں پر ایک مثالی کارروائی ہے. اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی درخواست پر یہ انخلا ہوا. اسرائیل نے کہا کہ ان افراد کو ایک ہمسایہ ملک لے جایا گیا لیکن اردن کا نام نہیں دیا, جبکہ اردن کے سرکاری خبر رساں ادارے پیٹرا نے کہا کہ یہ شامی افراد اردن میں ایک ہی بند جگہ پر ہیں. ادارے نے کہا کہ برطانیہ, جرمنی اور کینیڈا 3 ماہ کے اندر ان کی آبادکاری کے لیے راضی ہو چکے ہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمن نے اتوار کے روز کہا کہ غزہ کی تجارتی سرحدی چوکی کرم ابو سالم کو منگل کے روز کھول دیا جائے گا, بشرطے کہ مزید 2 دن وہاں پر صورتحال پر امن رہے. وزیر دفاع نے کہا کہ ہفتے کے دن کو 30 مارچ کے بعد پرسکون دن قرار دیا جا سکتا ہے. 30 مارچ کو فلسطینیوں نے سرحد کے ساتھ مظاہروں کا آغاز کیا تھا جو کئی ہفتے جاری رہے. ایزابل کوکولی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات سنیے اسفر امام سے.
اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر آباد فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے سخت کشیدگی ہے. علاقے میں ہر جمعے کو فلسطینی اسرائیلی سرحد پر مظاہرے کر رہے ہیں جس کے دوران تشدد کے واقعات پیش آتے ہیں, جس کی وجہ سے اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان واقع واحد تجارتی گزرگاہ بند پڑی ہے. اتوار کو اسرائیلی وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمین نے علاقے کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے غزہ کے رہائشیوں کو میرا پیغام ہے کہ ذمہ داری اور دوسری چیزوں کے ساتھ معاملے کی کنجی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ حماس کی قیادت پر دباؤ ڈالیں. اگر آج اور کل ہم نے گزشتہ دنوں والی صورتحال دیکھی تو منگل کو ہم یہاں کرم شیلون پر معمول کی سرگرمیاں اور فشنگ زون کو سابقہ مقام پر بحال کر دیں گے. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ 30 مارچ سے جب سے فلسطینیوں نے ماؤنٹنگ ویک کے سلسلے میں سرحدوں کے ساتھ ساتھ مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ہفتے کو صورتحال سب سے زیادہ پرسکون رہی. لیبرمین نے فلسطینیوں کی جانب سے پھینکے جانے والے آگ کے گولوں کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ غزہ کے رہائشیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک آتشی غبارے اور آگ ہماری جانب ہیں ان کی جانب بھی زندگی معمول پر نہیں آئے گی. فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے ہفتے کو کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ایک عارضی معاہدہ ہے, لیکن اسرائیل نے اس فائر بندی کی تصدیق نہیں کی. اقوام متحدہ دونوں فریقوں پر جنگ سے دور رہنے پر زور دے رہا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہیومن رائٹس واچ نے عراق کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ حراستی مراکز کی تعداد کا اعلان کرے جو وہاں قائم ہے اور مشتبہ افراد کو ان کے اہل خانہ کو مطلع کیے بغیر حراست میں نہ رکھا جائے. امریکہ کے وزیر خانہ اسٹیون منوچن نے بیونس آئرس میں رپورٹروں کو بتایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فیڈرل ریزرو کی آزادی کی مکمل حمایت کرتی ہے, اگرچہ صدر نے اس ہفتے کے اوائل میں اس سلسلے میں ایک سخت بیان بھی دیا تھا. وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
سٹیو منوچن ارجنٹینا میں G20 یعنی دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے وزرائے خزانہ کے اجلاس میں شریک ہیں. انہوں نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ وہ فیڈرل ریزرو پر دباؤ بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ شرح سود میں کمی لائے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے CNBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے الفاظ میں, میں تمام اقدامات کو پسند نہیں کرتا جو ہم معیشت کے شعبے میں اٹھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ شرح سود اوپر جا رہی ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. امریکہ اور اس کے بعض تجارتی شراکت داروں کی جانب سے حالیہ ٹیرف ریٹس کے بارے میں سوال پر سٹیو منوچن نے کہا کہ اس ٹیرف سے امریکی معاشی نمو پر تاحال کوئی فرق نہیں پڑا ہے, لیکن ان کے بقول دیگر ممالک کی جانب سے ٹیرف کے سبب امریکہ کی بعض صنعتیں متاثر ہوئی ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سربراہ کرسٹین لوگارڈے نے ہفتے کے روز وزرائے خزانہ کے اس اجلاس کا افتتاح کیا تھا, اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ گلوبل ٹریڈ ٹیرف عالمی تجارتی نمو پر واضح اثرات مرتب کریں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بلا شبہ GDP پر اثرات ہوں گے. میں حالیہ اعلانات کی بات نہیں کر رہی, موجودہ اقدامات میں بدترین صورت میں عالمی GDP پر 0.5% اثر پڑ سکتا ہے. مز لوگارڈے نے ارجنٹینا کے صدر اور وزیر خزانہ سے ملاقات کے بعد ارجنٹینا میں اقتصادی اصلاحات کی تعریف بھی کی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یو ایس فورسز کوریا کے کمانڈر جنرل ونسنٹ بروکس نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو وعدوں کی پاسداری کرنے والا لیڈر قرار دیا اور دوسرے کلیدی عہدیداروں کے بیانات کی بھی حمایت کی جن کے مطابق پیانگ جانگ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بروکس ایسپن کولوراڈو میں ایسپن سیکیورٹی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پامپیو نے شمالی کوریا کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں بارہا مثبت امید کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے چار روزہ افریقی دورے کا آغاز سینیگال آمد کے ساتھ کیا۔ توقع ہے کہ شی سینیگال کے ساتھ دو طرفہ سمجھوتوں پر دستخط کریں گے کیونکہ سینیگال کی معیشت میں تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چین افریقی ملکوں میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، قرضے دیتے ہوئے اور سمجھوتے کرتے ہوئے ان کی مدد کرتا آیا ہے تاکہ وہاں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے اور ان منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے جو چین کی معیشت کے لیے اہم ہے۔ براعظم افریقہ کے ساتھ چین کے بڑے تجارتی تعلقات ہیں۔ شی جن پنگ کے اس دورے میں رواندہ، موریشس اور ساؤتھ افریقہ کا شامل ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ برکس کہلانے والے ملکوں کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ ان ملکوں میں برازیل، روس، بھارت اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ سفر طویل ہے، دوریاں گھٹانی ہیں، رکاوٹیں ہٹانی ہیں، ناانصافیاں مٹانی ہیں۔ یہ ہے اقوام متحدہ کے ایڈز سے متعلق ادارے کی نئی رپورٹ کا عنوان، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایچ آئی وی کے خلاف عالمی رد عمل فیصلہ کن مرحلے پر ہے۔ مشرقی اور جنوبی افریقہ بدستور ایچ آئی وی کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر خطے ہیں، جہاں ایڈز کے 45% اور ایچ آئی وی کے 53% مریض ہیں۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے رائل اومبور کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے۔
یو این ایڈز کی نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مشرقی اور جنوبی افریقہ کے خطے میں تقریباً 8 لاکھ افراد ایچ آئی وی میں مبتلا ہوئے، جبکہ 3,80,000 چل بسے۔ ان میں سے نصف کا تعلق 3 ملکوں موزمبیق، جنوبی افریقہ اور تنزانیہ سے تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحت کے مراکز میں ایچ آئی وی کے مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، خاص طور پر ایک مخصوص طرح کے مریضوں سے۔ ان مخصوص مریضوں میں ہم جنس پرست مرد، نشے باز، خواجہ سرا اور جسم فروش عورتیں شامل ہیں، جنہیں ایچ آئی وی میں مبتلا ہونے کے لیے زیادہ خطرے میں سمجھا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ اس خطے میں 10 لاکھ جسم فروش افراد کو علاج کی ضرورت ہے۔ کینیا کے نیشنل ایڈز اینڈ ایس آئی بی پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیجین برمیسائی نے اس بارے میں کہا، ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ ہمارے ادارے میں مخصوص مریضوں کے لیے الگ شعبہ ہے، جہاں جسم فروش عورتیں، ہم جنس پرست مرد اور نشے باز آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک تہائی نئے مریض ان میں سے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے مریضوں کی شرح الگ ہوتی ہے۔ جسم فروش عورتوں میں 29% اور انجیکشن سے نشہ لینے والوں میں 18%۔ لہٰذا ایک شعبے کے تحت ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور اس وبا کو قابو کرنے کے لیے مریضوں کے علاج، دیکھ بھال اور ایچ آئی وی کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر کیجن برمیسائی کے الفاظ۔ انجیکشن سے نشہ لینے والے جن لوگوں سے سروے کیا گیا، ان میں سے نصف سے زیادہ نے بتایا کہ وہ صحت عامہ کے مراکز پر نہیں جاتے، جس کی وجہ امتیازی سلوک یا قانون نافذ کرنے والے حکام کا خوف ہوتا ہے۔ کینیا میں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے اور جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ کینیا میں جسم فروشی بھی غیر قانونی ہے۔ کینیا میں مخصوص مریضوں کے لیے قائم کی پاپولیشن کنسورشیم کی چیئر پرسن گریس کماؤ نے کہا، یہ مخصوص مریض اپنی مجرمانہ فطرت اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے صحت کے مراکز جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے کہ منظم ہو سکیں۔ بنیادی بات ان کی مجرمانہ فطرت ہوتی ہے، وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تھے گریس کماؤ کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس خطے میں ایچ آئی وی کے 2/3 مریضوں کو گزشتہ سال دوائیں میسر تھیں۔ کماؤ نے کینیا میں مخصوص مریضوں کی اتنی بڑی تعداد کی ایچ آئی وی وسائل تک رسائی کو عطیہ دہندگان کا مرہون منت قرار دیا، لیکن کہا کہ اب بھی بہت سے لوگوں تک پہنچنا باقی ہے۔ ایک اچھی چیز جو ہمیں کینیا میں دستیاب ہے وہ نجی کلینک ہیں جو احتیاط سے چلائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں جسم فروش کارکن آ کر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور انہیں علاج معالجہ میسر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں مریضوں تک رسائی ممکن ہوئی۔ یہ تھے گریس کماؤ کے الفاظ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے آخر تک مشرقی اور جنوبی افریقہ میں 1,96,00,000 افراد ایچ آئی وی سے متاثر تھے. ان میں سے 81% کو علم تھا کہ وہ ایچ آئی وی میں مبتلا ہیں. ایک سال پہلے یہ شرح 77% تھی. مغربی اور وسطی افریقہ ان اعداد و شمار میں بدستور پیچھے ہے, جہاں ایڈز سے مرنے والوں میں 24% کمی ہوئی ہے, جبکہ مشرقی اور جنوبی افریقہ میں یہ کمی 42% ہے. مغربی اور وسطی افریقہ میں نصف سے زیادہ مریض نائجیریا میں ہیں, جہاں حالیہ برسوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں آ سکی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, جہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں 25 جولائی کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر اکرام اللہ خان گنڈاپور سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منظور آفریدی کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی سے صوبائی اسمبلی کی نشست پی کے 99 سے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار اکرام اللہ خان گنڈاپور کی گاڑی پر اتوار کی صبح خودکش حملہ کیا گیا, جس میں 2 افراد ہلاک اور اکرام اللہ سمیت 5 افراد شدید زخمی ہوئے. خودکش حملے کے بعد اکرام اللہ گنڈاپور کو علاج کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ جان بر نہیں ہو سکے. حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پی ٹی آئی رہنما کا ڈرائیور رمضان اور ایک محافظ بھی شامل ہے. پاکستان کی فوج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلقہ جج کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریاستی اداروں بشمول معزز عدلیہ اور ملک کے سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے پر سنگین الزامات عائد کیے. ترجمان کے مطابق ریاستی اداروں کا احترام اور وقار یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ اس ضمن میں ان الزامات کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا نوٹس لے لیا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے ایک جج کا بیان پڑا جس پر بہت افسوس ہوا. عدلیہ کے سربراہ کے طور پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم پر کسی کا دباؤ نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پوری طرح آزاد اور خود مختار کام کر رہے ہیں, ہمارے ججوں پر کہیں کوئی دباؤ نہیں. اس طرح کے بیانات ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہیں. جائزہ لیں گے کہ جج کے خلاف کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اور حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. میں سختی کے ساتھ واضح کر رہا ہوں کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں. گزشتہ روز ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ خوف و جبر کی فضا کی ذمہ دار عدلیہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کی طرف سے اپنی مرضی کے بینچ بنوائے جا رہے ہیں اور آئی ایس آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے پہلے باہر نہ آنے دیا جائے. جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ میڈیا والے بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور سچ نہیں بتا سکتے. میڈیا کی آزادی بھی بندوق کی نوک پر سلب ہو چکی ہے. پاکستان میں حالیہ دنوں میں خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے مختلف الزامات سامنے آتے رہے ہیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغانستان نے پاکستان کے ساتھ وسیع تر امور پر بات چیت کے نئے دور کی میزبانی کی ہے, جس کا مقصد باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور افغان لڑائی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے. کابل میں ہونے والا یہ اجلاس 2 طرفہ رابطہ کاری سمجھوتے کے لائے عمل کے تحت ہوا, جسے اے پی اے پی پی ایس کا نام دیا گیا ہے. پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کر رہی ہیں, جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستانی اور افغان عہدیداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے موقع پر افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اتوار کو ہونے والی بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی بحالی میں معاون ہوگی. واضح رہے کہ پاکستان اور کابل کے اعلی عہدیداروں کے درمیان ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے لائحہ عمل کو حتمی شکل دی گئی تھی, اور افغان نائب وزیر خارجہ خلیل کرزئی نے کہا کہ اب اسلام آباد اور کابل کے درمیان اصلاح عمل پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس موقع پر پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوگا نے کہا کہ پاکستان کے عام انتخابات سے چند روز پہلے پاکستانی وفد کا کابل کا دورہ کرنا افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ تہمینہ جنجوگا نے مزید کہا کہ پاکستان صدر اشرف غنی کی امن و مساہلت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے اعلی سفارتکاروں کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے طالبان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان بالواسطہ بات چیت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، اگرچہ نہ تو طالبان اور نہ ہی امریکی عہدیداروں نے ان کی تصدیق کی ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں پاکستان کی اعلیٰ سفارتکار کا کابل دورہ کرنا اہمیت کا حامل ہے۔
دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان کی بھی بڑی کوشش ہے، جیسے افغانستان تو بہت چاہتا ہے کہ یہ طالبان سے کسی صورت سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، اور امریکہ کا بھی پاکستان پر بڑا دباؤ رہا ہے کہ طالبان کو کسی طریقے سے میز پر لایا جائے۔ تو میرے خیال میں اس میں پیش رفت بھی ہے اور پاکستان ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس میں، اس لیے یہ جو اس وقت بات چیت کا سلسلہ، اور ایک طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر افغانستان اور پاکستان آپس میں اب تعاون کر رہے ہیں، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔
افغانستان اور امریکہ پاکستان پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ ماضی کی نسبت اب پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کافی کم ہو گیا ہے، اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا افغان مسئلے سے متعلق تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک طاقتور بم دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے سے چند ہی منٹ قبل نائب اول صدر عبد الرشید دوستم جلا وطنی سے وطن واپس لوٹے تھے۔ شہری پولیس کے ایک ترجمان حشمت اللہ نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ حملہ خود کش تھا، اور انہوں نے جانی نقصان میں اضافے کے خدشے کا اظہار بھی کیا۔ اس دھماکے میں دوستم زخمی نہیں ہوئے، کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری نہیں لی۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کئی مقدمات کی سماعت کی ہے، اس میں پی آئی اے کی ایک پرواز کے بارے میں فضائی عملے کے رویے کے بارے میں شکایت بھی شامل تھی۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی کے حالیہ ریمارکس کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ کراچی میں اتوار کے روز کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سختی سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں، ہم قانون کی بالادستی اور آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ کے دیگر ججوں پر بھی کوئی دباؤ نہیں، اس طرح کے بیانات ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہیں، ہم جائزہ لیں گے کہ اس بیان پر کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانونی کارروائی کریں گے اور حقائق قوم کے سامنے لائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے گزشتہ روز راولپنڈی ہائی کورٹ بار سے تقریر میں پاکستان کی فوج کے خفیہ ادارے پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ ISI عدالتوں میں اپنی مرضی کے بینچ بنوا رہی ہے، اور خفیہ ادارے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے پہلے جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ملک میں خوف اور جبر کی فضا کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ میڈیا والے بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور سچ بتا نہیں سکتے۔ جسٹس صدیقی کے بقول میڈیا کی آزادی بھی بندوق کی نوک پر سلب ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا سخت نوٹس لیا ہے اور پیمرا سے تقریر کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی آئی اے کے طیاروں سے مار خور کی تصویر نہ ہٹانے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے پی آئی اے حکام کی سفاری فلائٹ سے متعلق رپورٹ مسترد کرتے ہوئے سی ای او کو فلائٹ پر موجود 42 مسافروں کا کرایہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ معاملہ مزید تحقیقات کے لیے نیب بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں عام انتخابات میں صرف 3 روز باقی ہیں، سیکیورٹی اور شفافیت کے حوالے سے کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے آج پی ٹی آئی پر حملے میں ایک رہنما کے ہلاکت، اور اس سے قبل مستونگ میں انتہائی ہلاکت خیز حملے کے بعد کیا انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری رہ سکے گی؟ اسی طرح کل مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اس کے وقت پر بھی تنقید کی گئی۔ ان امور پر بات کی ہے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے، کچھ تجزیہ کاروں سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہناز،
شکریہ وحشت. قنور محمد دلشاد نے جو الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اور اب نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، حنیف عباسی کو سنائی جانے والی سزا پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا مقدمہ جو گزشتہ 7 سال سے چل رہا تھا اور تاخیر کا شکار تھا، اس کے فیصلے کو الیکشن کے انعقاد تک ملتوی کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بہت سے ووٹرز کی اور ماہرین کی غیر جانبدارانہ سوچ یہی ہے کہ فیصلے کے لیے وقت کا انتخاب درست نہیں تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے حنیف عباسی کے حلقے میں انتخابات ملتوی کروانے کے فیصلے کو مثبت قرار دیا.
دیکھ، حالانکہ جو ہمارے قوانین ہیں الیکشن میں، اس کو ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ڈیتھ ہونے کے بعد اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہوتا ہے، لیکن خیر الیکشن میں پاکستان اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو انہوں نے ملتوی کر دیے، بائی الیکشن ہوں گے انتخابات کے بعد.
انہوں نے کہا کہ ایک اچھا پیغام ہے کہ فیصلے کا مقصد کسی پارٹی کو فیور کرنا نہیں ہے،
کیونکہ ہمارے اخبارات میں، تمام میڈیا میں یہ خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا میں، ایک شخص کو فائدہ بچانے کے لیے رات 11 بجے فیصلہ آ گیا.
تاہم قنور دلشاد نے اس پر زور دیا کہ بدقسمتی سے یہ پہلا الیکشن ہے جو انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت میں شامل عہدیدار بقول ان کے مادود چند کے انتخابی عمل سے خود بھی آگاہ نہیں ہے.
ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کے اندر بھی کچھ اس طرح سے انہیں کوئی ایسی شخصیات کو لے کے نہیں آئے جو الیکٹرل سسٹم کو سمجھتا ہو. انٹیریئر کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ انہیں جو ہے فائنینس کا پتہ چل رہا ہے، نہ انہیں ڈیفینس کے جو برائم ہیں ان کو پتہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے.
لیکن قنور صاحب، کہ یہ سچ نہیں ہے کہ نگران حکومت کا، بہرحال اتنے جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں ان میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کا کام ہے صرف شفاف انتخابات کروا دینا جو بنیادی طور پر اس کی ڈیوٹی ہے اس وقت، تو اس میں کس حد تک کامیاب ہے؟
یہ بڑا پوائنٹ اچھا دیا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہوگی. اصلی معاملہ ہے انشور کروانا، الیکشن کی شفافیت پر انشور کرانا. الیکشن کمیشن پاکستان کی معاملت تو ہو جائے گی زیر اوپر کے کیٹیگری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وفاقی کیبینہ بیٹھی ہے، اس میں انشور کروانا. اب انشور کہاں ہو رہا ہے؟ لان آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے، جزوں کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی کابینہ کا ان کا کام کر.
یہ تھے قنور محمد دلشاد، سیکیورٹی اور سلامتی کے امور کے ایک ماہر، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ آج کے حملے سمیت مختلف ریلیز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ 2013 کے مقابلے میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تشدد کی سطح بہت کم ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیاس آرائیوں کے باوجود اس نوعیت کے حملے ذاتی رقابتوں کا نتیجہ نہیں ہوتے اور ان میں بیرونی ہاتھ ہے.
نہیں، امیج بہتر ہے. دراصل پہلے 2013 میں یہ جو دہشت گرد ہے، یہ تو ہمارے فاٹا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ ان کا قبضہ تھا. تو ابھی تو حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے پاکستان کا علاقہ تو بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں جو وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیرونی قوتیں ان کی مدد کر رہی ہیں فائنینشلی اور ویسے گائیڈنس، تو یہ انتخابات کے لیے یہ پلان بنایا گیا اور سم ہاؤ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو صحیح نہیں سمجھ سکی کہ انتخابات کے دوران یہ کریں گے.
باوجود اس کے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوج کی تعیناتی پر انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت بہت سے ماہرین نے اعتراض کیا ہے، لیکن بریگیڈیئر محمود شاہ پولنگ کی شفاف ہونے پر سب سے بڑی ضمانت فوج کی تعیناتی کو سمجھتے ہیں، جس میں ماضی کے تقریباً 1,00,000 فوجیوں کے مقابلے میں اس سال 3,70,000 فوج کی تعیناتی شامل ہے.
پچھلے انتخابات میں یہ الزامات لگتے رہے کہ ان کے لوگ ہیں یہ، تو ابھی فوج جو ہے، جو کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے، وہ اس کے اندر بھی وہ موجود ہوں گی.
بریگیڈیئر صاحب، بہت سے لوگوں نے فوج کی غیر جانبداری پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف خود فوج کی غیر جانبداری متاثر ہوتی ہے اور یہ ایک رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اندر کھڑے ہو کے فوجی دیکھیں کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے.
دراصل یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے. اس سازش کے اندر یہ ہے کہ فوج اور آئیس آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، تو وہ پروپیگنڈا جاری ہے.
قطرینہ حسین صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ان کے خیال میں میڈیا اور سوشل میڈیا نے خاص طور سے اس چیز کو اور اس خدشے کو کافی حد تک کم کر دیا ہے کہ پولنگ میں ریگنگ ہوگی.
اس لیے کہ پولنگ کے کئی لیولز ہوتے ہیں. ایک پری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے جس میں آپ کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کریں یا ان کو جیسے کہ اپنے حلقے میں کیمپیننگ کرنے میں مشکل ہو, دھمکیاں دی جا رہی ہوں. اس قسم کی سچویشن تو یقیناً ضرور ہوئی ہے, اس کے ہمیں کافی شواہد بھی ہیں جو میڈیا پہ بھی آئے ہیں. میرے ذاتی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میڈیا پہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو شواہد تو ہے. دوسرا لیول ریگنگ کا ہوتا ہے جب الیکشن کے دن اور کاؤنٹنگ کے حوالے سے, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میرے خیال سے آج کل کی موجودہ جس طرح کے میڈیا ہے اور لوگ سوشل میڈیا ہے, تو ڈے آف الیکشن یعنی جولائی کی 25 تاریخ کو اور ووٹ گنتی کرنے وقت ریگنگ کے امکانات میرے خیال سے اب کم ہو گئے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا ہے جب بند دروازوں کے پیچھے گنتی ہوتی تھی, اب سب کھلے عام ہوتا ہے. میڈیا ہمارا بہت ایکٹیو ہے, وہ بھی یہاں پہ موجود ہوگا. اور مجھے اتنا ہی پورا یقین ہے کہ اگر شفافیت پہ اگر انگلی اٹھائی گئی تو میرے خیال سے پھر یہ تہلکہ پورے پاکستان میں مچے گا کہ الیکشن شفاف نہیں تھا.
یہ تھیں کراچی سے قطرینہ حسین, شہناز عزیز اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل نے شام میں موجود وائٹ ہیلمٹ کے قریب 800 امدادی رضاکاروں اور ان کے اہل خانہ کو شام سے نکال کر اردن منتقل کر دیا ہے. ہفتے کی رات کو اسرائیلی پولیس اور اقوام متحدہ کی گاڑیوں کی نگرانی میں بسوں کے ایک قافلے میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. بے گھر ہونے والے شامی افراد کی اسرائیل کے اندر سے منتقلی انسانی بنیادوں پر ایک مثالی کارروائی قرار دی جا رہی ہے. اسرائیلی دفاعی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی درخواست پر یہ انخلا عمل میں لایا گیا. اسرائیل نے کہا کہ ان افراد کو ایک ہمسایہ ملک لے جایا گیا لیکن اردن کا نام نہیں دیا, جبکہ اردن کے سرکاری خبر رساں ادارے پیٹرا نے کہا کہ یہ شامی افراد اردن میں ایک ہی جگہ پر بند ہیں. ادارے نے کہا کہ برطانیہ, جرمنی اور کینیڈا نے 3 ماہ کے اندر اندر ان کی آبادکاری کے لیے راضی ہو گئے ہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگڈر لیبرمن نے اتوار کے روز کہا ہے کہ غزہ کی تجارتی سرحدی چوکی کرم ابو سالم کو منگل کے روز کھول دیا جائے گا, بشرطے کہ مزید 2 دن تک وہاں صورتحال پر امن رہے. وزیر دفاع نے کہا کہ چوکی کھولنے کے لیے کلیدی عامل امن اور سکون برقرار رکھنا اور آتشی غباروں کو سرحد کے پار نہ بھیجنا ہے. حماس نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے لیکن اسرائیل نے فائر بندی کی تصدیق نہیں کی. اقوام متحدہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ کے دھانے سے واپس پلٹ آئیں. ہیومن رائٹس واچ نے عراق کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ حراستی مراکز کی تعداد کا اعلان کرے جو وہاں قائم ہے اور مشتبہ افراد کو ان کے اہل خانہ کو مطلع کیے بغیر حراست میں نہ رکھا جائے. نیو یارک میں قائم گروپ نے اتوار کے روز جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا کہ عراق کی نیشنل سیکیورٹی سروسز موصل میں ایک حراستی مرکز قائم کیے ہوئے ہیں جہاں 4 جولائی کو رسائی دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں 427 افراد بند ہیں جن پر شبہ ہے کہ ان کے داعش سے رابطے ہیں. ایچ آر ڈبلیو نے کہا کہ موصل کا یہ مرکز صاف اور ایئر کنڈیشن تھا لیکن وہاں ضرورت سے بہت زیادہ افراد کو رکھا گیا ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پہلے ان مراکز کے بارے میں انکار کیا تھا لیکن بات کو تسلیم کر لیا. اقوام متحدہ کے ادارے انتہائی پریشان ہیں کہ یمن میں حدیدہ کے گورنر مقام میں لڑائی میں شدت بندرگاہ کی بندش کا باعث بن سکتی ہے. اداروں کے مطابق بندرگاہ کی بندش بھوک اور غذائی قلت کا شکار دسیوں لاکھوں افراد کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ, اسد حسن سے سنیے.
3 سال سے زیادہ کی جنگ نے یمن کو قحط کے دہانے لا کھڑا کیا ہے. 8 ملین یعنی 80 لاکھ سے زیادہ افراد زندہ رہنے کے لیے مکمل طور پر بین الاقوامی امداد پر انحصار کر رہی ہیں. یمن میں انسانی امداد کے لیے پہنچنے والی خوراک کا زیادہ تر حصہ حدیدہ بندرگاہ کے ذریعے پہنچتا ہے. ابھی تک یہ بندرگاہ کھلی ہے لیکن عالمی ادارہ خوراک کی ترجمان خاتون بیٹینا لیوشر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس عام شہر کے نزدیک شدید لڑائی یہاں خوراک کی ترسیل کو بہت مشکل بنا رہی ہے.
We are continuing to provide emergency rations to the people fleeing the violence and we are making sure that we don't.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تشدد سے عاجز گھر بار چھوڑ کر فرار اختیار کرنے والوں کو ہنگامی امداد فراہم کر رہی ہیں اور ہم یقینی بنا رہی ہیں کہ گندم اور دیگر اشیاء کے ذخیرے موجود رہیں. ہمیں تشویش ہے کہ حدیدہ میں لڑائی کی شدت سے کم از کم 11 لاکھ افراد شہر کے اندر ہی پھنس کر رہ جائیں گے یا پھر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کے مطابق جون 12 کو حدیدہ میں جنگ چھڑنے کے بعد سے اب تک 50,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. عالمی ادارہ یمن میں صورتحال کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دے رہا ہے. سعودی عرب کی قیادت والی اتحادی فوجوں نے مارچ 2015 میں جب سے یمنی حکومت کی حمایت میں ہوتی باغیوں کے خلاف بمباری شروع کی ہے 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 20,00,000 افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفتھ یمن میں تمام متحارب فریقوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں کہ وہ حدیدہ شہر کی بندرگاہ پر حملوں سے گریز کریں۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک تجویز بھی پیش کی ہے جس کے تحت اقوام متحدہ اس شہر اور بندرگاہ پر امن کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غزہ کی پٹی میں ایک ٹانگ سے محروم 15 افراد نے جسمانی معذوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فٹ بال ٹیم بنا لی ہے۔ اس کا خیال فلسطینی قانون ساز کاؤنسل کے ایک رکن کو گزشتہ سال برطانیہ اور ترکی کے معذور کھلاڑیوں کا فٹ بال میچ دیکھ کر آیا۔ ان کے بقول انہوں نے بہادروں کی ٹیم کو تشکیل دیا ہے۔ ارش عرب اسدی کی رپورٹ، مبشر علی زیدی سے سنیے۔
فلسطین میں کچھ کھلاڑی فٹ بال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ٹانگ سے معذوری بھی ان کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکی۔ غزہ کی پٹی میں ایسے کھلاڑیوں کا کلب ایک فلسطینی قانون ساز نے قائم کیا ہے اور انہیں بہادروں کی ٹیم قرار دیا ہے۔ جسمانی معذوری کے باوجود ان کھلاڑیوں میں مقابلے کی خواہش برقرار ہے۔ ان کے کوچ خالد الممبو نے کہا، ہم صرف ایک ٹانگ سے کھیلنے کی تربیت دیتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کو جسمانی ورزش اور کھیل میں مہارت دونوں طرح کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک پیر کی وجہ سے فٹنس کی خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھے فٹ بال کوچ کے الفاظ۔ اس ٹیم میں 16 سے 40 سال کی عمر تک کے کھلاڑی شامل ہیں۔ وہ روزانہ ورزش کرتے ہیں اور ہر پیر کو پریکٹس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کلب کو قائم کرنے والے قانون ساز فاؤد ابو غالیون نے اس بارے میں بتایا،
عدد الفریق هو حالياً 15 شخص۔
اس وقت گول کیپر سمیت ٹیم میں 15 کھلاڑی ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں مزید کھلاڑی بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم دوسرے علاقوں میں بھی ایسی ٹیمیں بنائیں گے۔ یہ تھے فاؤد ابو غالیون کے الفاظ۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی ٹیم بنانے کا خیال انہیں برطانیہ اور ترکی کے معذور کھلاڑیوں کی ٹیموں کا میچ دیکھ کر آیا۔ ان کی ٹیم کے بیشتر کھلاڑی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے معذور ہوئے۔ لڑائی میں اعضا کھونے کے باوجود کھلاڑیوں کا جذبہ برقرار ہے۔ ٹیم کے ایک رکن عبد الماجد سمیر نے کہا، ہم یہ خیال بدلنا چاہتے ہیں کہ فلسطینی لوگ جنگ اور مسائل سے محبت کرتے ہیں۔ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے پرامن تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تھے عبد الماجد سمیر کے الفاظ۔ اس ٹیم نے مارچ میں تربیت کا آغاز کیا تھا۔ منتظمین اب تک 5-5 کھلاڑیوں کی ٹیموں کے 2 میچوں کا انعقاد کر چکے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے 3,000 تماشائی آئے۔ قانون ساز فاؤد ابو غالیون کو امید ہے کہ وہ ایسی مزید ٹیمیں بنانے کے بعد ان کی لیگ منعقد کریں گے اور ایک دن فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے رکن بنیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے بیونس آئرس میں رپورٹروں کو بتایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فیڈرل ریزرو کی آزادی کی مکمل حمایت کرتی ہے، اگرچہ صدر نے اس ہفتے کے اوائل میں اس سلسلے میں ایک سخت بیان دیا۔ ارجنٹینا میں G20 وزرائے خزانہ کے اجلاس میں منوچن نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان کا مقصد فیڈرل ریزرو پر شرح سود میں کمی کے لیے دباؤ ڈالنا نہیں تھا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی سربراہ کرسٹین لگارڈ نے سربراہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارتی محصولات میں اضافے سے عالمی معیشت کی ترقی پر نمایاں اثرات مرتب ہوں گے۔ یو ایس فورسز کوریا کے کمانڈر جنرل ونسنٹ بروکس نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو وعدوں کی پاسداری کرنے والا لیڈر قرار دیا اور دوسرے کلیدی امریکی عہدیداروں کے بیانات کی حمایت ہوئی، جن کے مطابق پیانگ جانگ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بروکس ایسپن کولوراڈو میں ایسپن سیکیورٹی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پامپیو نے شمالی کوریا کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں بارہا مثبت امید کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے 4 روزہ افریقی دورے کا آغاز سینیگال آمد کے ساتھ کیا۔ توقع ہے کہ شی سینیگال کے ساتھ 2 طرفہ سمجھوتوں پر دستخط کر دیں گے، کیونکہ سینیگال کی معیشت میں تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چین افریقی ملکوں میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، قرضے دیتے ہوئے اور سمجھوتے کرتے ہوئے ان کی مدد کرتا آیا ہے، تاکہ وہاں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے اور ان منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے جو چین کی معیشت کے لیے عام ہے۔ اور اب آئیے آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے انعقاد میں اب 4 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور امریکی حکام پوری کوشش کر رہے ہیں کہ روس کی طرف سے اس نوعیت کی کسی بھی مداخلت کو روکا جا سکے جو 2016 کے صدارتی انتخاب میں دیکھی گئی۔ مدثرہ منظر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
جمہوریت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے بڑھ کر اور کسی چیز کا تقدس نہیں۔ ووٹروں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت ہے، لیکن جب سے عہدیداروں نے سن 2016 کے انتخابات میں روس کی مداخلت کا انکشاف کیا ہے، اس توقع پر ضرب لگی ہے۔ حکمت عملی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ تعزیریں عائد کی جائیں۔ ایوان نمائندگان کے سپیکر ریپبلکن پال رائن کہتے ہیں،
We have passed sanctions on Russia to hold them accountable. More importantly, what we intend to do is to make sure
ہم نے روس کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اس پر تعزیروں کی منظوری دی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات، ہمارا ارادہ یہ یقینی بنانے کا تھا کہ وہ صاف بچ نہ پائیں، مگر وقت نکلا جا رہا ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات، جب ووٹر روایتی طور پر کانگریس کے ارکان میں تبدیلی کے ذریعے ایک نئے صدر کی کارکردگی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا دوسرا حصہ انتخابات کے دوران وفاقی رقوم کا زیادہ سے زیادہ حصہ سیکیورٹی کے لیے مختص کرنا ہے۔ سٹینی ہوئر میریلینڈ سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں۔
This amendment responds by providing for us to partner with our states to slam the door.
اس ترمیم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ریاستوں کے ساتھ مل کر روسی مداخلت یا کسی بھی ایسی دیگر ہدایت کا منہ توڑ جواب دیں جو ہمارے انتخابات کی ساکھ چرانے کی کوشش کرے۔ امریکی محکمہ انصاف اب عام لوگوں کو انتخابات میں غیر ملکی مداخلت سے خبردار کر رہا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کہتے ہیں کہ سائبر حملہ آوروں نے گزشتہ انتخابات میں 21 ریاستوں کو ہدف بنایا۔
There's no evidence that any foreign government has ever altered vote totals, but the risk
اس بارے میں کوئی شہادت نہیں کہ کسی غیر ملکی حکومت نے ووٹ تبدیل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل کی، تاہم خطرہ حقیقی ہے۔ اسی دوران انتظامیہ کے ناقدین صدر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے سائبر سیکیورٹی کا سربراہ دوبارہ نامزد نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اسپیشل ٹاسک فورس ترتیب دی ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت آئندہ انتخابات میں روسی مداخلت روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، اور اب مزید کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس 100 سے کچھ ہی اوپر دن باقی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گواٹیمالا میں حال ہی میں تقریر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ کو اپنی جنوبی سرحد پر غیر قانونی ترک وطن کے بحران کا سامنا ہے۔ تارکین وطن کی اکثریت گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور سے آ رہی ہے۔ اس سال کے آغاز سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وسطی امریکہ کے ان ملکوں کو چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے اکثر امریکہ کی جنوبی سرحد کا خطرناک سفر اس امید پر اختیار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر داخل ہو سکیں۔ نائب صدر نے اس جانب توجہ دلائی کہ بہت سے لوگ اقتصادی مواقع کی تلاش میں یہ سفر اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ گمراہ کن تصور ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے قوانین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بغیر روک ٹوک ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نائب صدر پینس نے اعادہ کیا کہ امریکہ بدستور قانونی ترک وطن کا خیر مقدم کرے گا۔ صرف گزشتہ برس ہی امریکہ نے 11 لاکھ قانونی تارکین وطن کا استقبال کیا، جن میں گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کے تقریباً 50,000 قانونی تارکین وطن شامل تھے۔ لیکن جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سرحدیں نہیں ہیں تو آپ کا ملک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت سرحدی قوانین کے نفاذ اور مقدمات کے طریقہ کار کو وسعت دے رہی ہے۔ جنوبی سرحد پر ایک نئی دیوار کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خاندانوں کو یکجا رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے قوانین کے نفاذ اور سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ نائب صدر پینس نے ایل سلواڈور، گواٹیمالا اور ہنڈراس کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کے بہاؤ کو روکنے کی خاطر اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور اس کے لیے انسانوں کی تجارت کے خلاف کارروائی کریں، بدعنوانی اور مجرم ٹولوں کے تشدد کا قلع قما کریں، اور اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں، اقتصادی موقعوں میں اضافہ کریں اور روزگار مہیا کریں۔ نائب صدر پینس نے وسطی امریکہ کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی قوم خوشحالی سے ہمکنار ہو۔ اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو قانونی طور پر آئیں یا پھر بالکل نہ آئیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو قانون سے اجتناب کرتے ہوئے امریکہ لا سکتا ہے تو ان پر یقین نہ کریں۔ منشیات کے اسمگلروں اور انسانی تجارت میں ملوث لوگوں کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر امریکہ آنے کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ امریکہ نے اپنی سرحد کو محفوظ بنانے اور اس بحران کو ختم کرنے کا تہیا کر رکھا ہے، جیسا کہ نائب صدر پینس نے توجہ دلائی کہ ہمیں معلوم ہے کہ گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کی مدد سے ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، اس لیے
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور 11 بجے کے بلٹنز میں۔ ایڈیٹر اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈریڈن کے ساتھ بہجت اجازت چاہتی ہے اس نیوز شو کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ آج آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ تو بہجت کو رات 10 بجے تک اجازت دیجیے، پروگرام میں ایک نئے نیوز بلٹن لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔